الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورہ نساء کا نواں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو گزشتہ رکوع کا حکم تھا اسی رکوع کی مزید تفصیل، اور اس رکوع میں وہ منافقت کہ جب انسان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہو تو پھر وہ دین اور اسلام کا سہارا لے کر اپنے مفاد کو سیدھا کر رہا ہو، اور جب اسی شخص کو اپنا مفاد دین کے خلاف میں نظر آ رہا ہو تو پھر دین کے خلاف وہ شخص چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ عظیم اور بہت خطرناک جرم ہے جسے کہتے ہیں منافق، اور اس جرم کی سزا اللہ نے فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوں گے. آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر سمجھنا ضروری ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں آتا ہے بشر، اور یہ شخص بظاہر مسلمان تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا. اس بشر نامی شخص کا ایک تنازع آ گیا ایک یہودی کے مابین، ایک طرف یہ بشر تھا اور دوسری طرف ایک یہودی تھا، اور دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ کسی بڑی شخصیت سے، محترم شخصیت سے فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. عجیب بات یہ تھی کہ یہودی کہتا تھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہوگا، اور جو یہ بشر تھا منافق یہ کہتا تھا کہ نہیں، محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جاتے بلکہ جو تمہارے بڑے, تمہارے سب سے بڑے جو یہودیوں کے جو سب سے بڑے عالم صاحب ہیں, کعب بن اشرف یہودی, دشمن خدا و رسول, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے. یہ بشر کہتا تھا کہ اس کے پاس چلتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے, کیونکہ آپ بھی یہودی ہو اور آپ کے مذہب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہودی فیصلہ کرے تو ان کے پاس چلتے, اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں بھی منظور ہوگا اور آپ کو بھی منظور ہوگا. یہودی کہتا تھا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو یہودی تھا وہ حق پر تھا, وہ اپنے راستے پہ ٹھیک تھا, اس کے پاس جو گواہان دلائل تمام آرگومنٹس تھے وہ برحق موجود تھے. اور وہ جو بشر نام کا سو کالڈ نام نہاد مسلمان منافق تھا وہ اس مسئلے میں گڑبڑ کر رہا تھا, شرارت کر رہا تھا, اور دونوں یہ بات جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ خالصتاً انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا, نہ اس فیصلے میں کوئی قرابت داری ہوگی, نہ اس فیصلے میں مسلمان اور کافر کا فرق ہوگا, نہ اس فیصلے میں رشتہ داری ہوگی, نہ اس فیصلے میں فیورٹزم ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی, بالکل خالص انصاف کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں گے. یہ بات دونوں جانتے تھے, اور جو سمجھتا تھا کہ میں برحق ہوں اس کی خواہش تھی کہ ہم چلیں تاکہ میں فیصلہ جیت جاؤں, اور وہ شخص جس کو پتا تھا کہ میں برحق نہیں ہوں اس کو یقین تھا کہ اگر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو جو فیصلہ آئے گا وہ میرے خلاف ہوگا. دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے دلائل سنے اور اس کے مطابق آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, اور بشر جو بظاہر مسلمان تھا اس کے خلاف آپ نے فیصلہ کر دیا. ان کو تسلی نہیں ہوئی. مختلف روایات آتی ہیں, کچھ میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کی وجہ سے بات نہیں کی, یا میں نے حیا کی وجہ سے بات نہیں کی, یا میں نے روب کی وجہ سے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکا. اس قسم کی باتیں اس نے کی, اور اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں عمر ابن الخطاب کے پاس. اور خیال یہ تھا کہ عمر ابن الخطاب اسلام کی ننگی تلوار ہیں, کافروں کے دشمن ہیں, یہودی کو دیکھتے ہی ان کو غصہ آئے گا اور یہودی کو وہ ماریں گے, پیٹیں گے, بگا دیں گے اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں. یہ دونوں چل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے, ان کے سامنے مقدمہ رکھا, حضرت عمر نے بات سنی, اور اس بات کے دوران میں یہ بات آ گئی کہ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بشر کہتا ہے کہ چلو, کبھی کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں, کبھی کہتا ہے عمر ابن الخطاب کے پاس چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا تھوڑی دیر رکو میں آتا ہوں. حضرت گھر پہ تشریف لے گئے, تلوار اٹھائی, باہر آئے, اور یہ بدبخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منکر تھا اس کی گردن اڑا دی, مار ڈالا اس کو. منافقین سارے کے سارے جمع ہو گئے, ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو عمر نے زیادتی کر دی, عمر نے بندہ مار دیا, مسلمان کو مار دیا. یہ کوئی بات تھی؟ یہاں تک کہ جب ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عمر بن الخطاب نے ایسے بشر کو مار ڈالا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا ما کنت اظن تو ان عمرا یجترع علی مسلم, مجھے یہ ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ عمر بن الخطاب ظلم کریں گے, مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ عمر بن الخطاب ایک مسلمان مومن کے خون کو بہا دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ عمر کو, کدھر ہے؟ حضرت عمر کی خدمت میں لوگ پہنچ گئے کہ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید ناراض بھی ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت عمر نے آسمان کو دیکھا اور فرمایا اے خدا, اے اللہ, آپ تو احکم الحاکمین ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو مارا ہے یہ مسلمان مومن نہیں تھا, یہ منافق تھا, آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دیجئے. جتنی دیر میں حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کے پہنچ رہے تھے, اسی دوران میں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے قرآن کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا شروع کر دی. وہ آیتیں یہ آیتیں, الم تر الی الذین یزعمون, اے پیغمبر, کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعوے کرتے ہیں, انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ یہ ایمان لا چکے ہیں آپ پر بھی اور آپ سے پہلے آنے والی کتابوں پر بھی. ایک طرف یہودی تھا نا, وہ یہودی تورات پہ ایمان رکھتا تھا, دوسرے لوگ نصرانی ہیں, وہ انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں, اور یہ دونوں کتابیں من قبلک آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں. تو وہ دو ڈبل احسان جتلاتے تھے کہ اے پیغمبر, ہم آپ کی بات بھی مانتے ہیں اور آپ سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی بات بھی ہم مانتے تھے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک فالٹ ہے ان میں, وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کرے, ان کے فیصلے اللہ اور رسول نہ کریں, ان کے فیصلے حد سے آگے بڑھنے والے کریں, ان کے فیصلے نافرمان کریں, ان کے فیصلے اللہ و رسول کے دشمن کریں. آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے, کسی کے ساتھ آپ کے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پہنچ جاتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا چیز ہے, کیا دلیل ہے اس کی, کون سے پیغمبر نے اس کے قیام کا حکم فرمایا, کس کتاب آسمانی کتاب میں اس کی دلیل ہے, کچھ بھی نہیں, یہ ڈرامہ بازی ہے بس. پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو جی فلاں بینک فلاں فنڈز آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا, یہ سب کیا ہے, یہ سب طاغوتی قوت ہے. الحمدللہ اسی مجلس میں ہم نے اس پہ تفصیل سے کلام کیا ہے, یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے, یتحاکموا الی الطاغوت, اے پیغمبر یہ کافروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں, یہ اللہ رسول کے دشمن شیاطین کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے, ان کو کہا گیا تھا کہ طاغوت کی بات نہیں سننی, طاغوت کے خلاف چلنا ہے, شیطان کے خلاف چلنا ہے, شیطان جس طرف لے کے جا رہا ہے یہ تباہی ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے. ہم نے کیا کیا کہ شیطان کے راستوں پہ چل پڑے اور جس راستے پہ چلنا تھا اس راستے سے رک گئے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان چاہتا ہے, اَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, ان کو گمراہ کر دے, بہت دور کی گمراہی میں ان کو ڈال دے. کیسے دور کی گمراہی؟ پہلے دن کہتے ہیں کہ چلو یہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو چھوڑ دو, پھر آگے چلے, اچھا جی پردہ بھی کوئی ایسی کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے, کافر تو نہیں ہو جاتا ہے, آگے بڑھ گئے, لباس بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے, جی چھوٹے بچہ جس قسم کا لباس پہنتا ہے پہننے دو, ننگا گھومتا ہے ننگا گھومنے دو, کچھ نہیں ہوتا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ ناچ گانے کی محفل میں بیٹھ گئے, وہاں سے بھی آنکھیں چرا لی کرتے کرتے, ایوں باللہم ضلالم بعیدا, ایسا دن آ جائے گا کہ گمراہی کے دور دراز کی وادیوں میں آپ جا چکے ہو. اعاذنا اللہ منہا ویاکم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کی ضلال سے حفاظت فرمائے, اس لیے جب ضلال آ جاتا ہے تو پھر ہدایت نہیں رہتی. اور ضلال اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب یہ انسان کے اوپر وقت گزار لے, کلا بل ران علی قلوبہم, تو دلوں پہ زنگ چڑھا دیتا. اور وہ زنگ جب چڑھ جاتا ہے دل پہ, تو نہ اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے, نہ رسول کی بات سمجھ میں آتی ہے, نہ دین سمجھ میں آتا ہے. انسان ایک مجسم فرعون بن کے گھومتا ہے, ایک مجسم شیطان بن کے گھوم رہا ہوتا ہے. اور یہ ہی مشن ہے شیطان مردود کا, کہ یہ وہ آدم کی اولاد ہے جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, ان میں سے ایک شخص کو بھی میں ذلیل اور رسوا کر دوں اللہ کے حضور میں, تو شیطان کہتا ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اصل بات یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے اَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, کہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو, اور ایسی گمراہی ہو کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ بھی موجود نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْ, آؤ, آگے بڑھو, تھوڑی دیر بیٹھو, بات تو سنو, یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے, ذرا پانچ منٹ اس کو بھی دے دو. تعالو, آؤ, الی ما انزل اللہ, اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, قرآن کریم, احکام شرعیہ, اسلام کے شاعر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مبارکہ, و الی الرسول, اور آؤ رسول کی طرف. ہر جگہ پہ جہاں آپ چاہیں قرآن کی اور حدیث کی آیتیں اور ارشادات اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ جو لازمی اطاعت ہے وہ رسول کی ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ آ گیا ہے کہ جی قرآن میں جو بات ہے وہ بات میں مانوں گا اور جو حدیث میں بات ہے وہ نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو آدھی بات مانتے ہیں اور آدھی بات نہیں مانتے وہ کافر ہیں, مسلمان ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي, خز کہتے ہیں ذلت کو, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں, ویوم القیامت يردون الى اشد العذاب, اور آخرت میں شدید ترین عذاب ملے گا, یہ سزا کافر کی. تو قرآن کریم کہتا ہے رأیت المنافقین, اے پیغمبر جب آپ مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی طرف پکاریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ منہ بنائیں گے اور بولیں گے کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کی, کیا ضرورت ہے ان باتوں کی. رأیت المنافقین, اے پیغمبر خوب سمجھ لیجئے یہ منافقین. کیوں منافقین؟ یصدون عنک صدودا, روکتے ہیں لوگوں کو آپ سے روک روک کر. یہ متعدی ترجمہ ہے, اور اگر لازم ترجمہ کریں گے یصدون عنک صدودا, خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, شیطانوں کے ایجنٹ. ایسے اب بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ قدم اٹھائیے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. کسی کے پاس کیمرہ آ گیا ہے وہ جوکر بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا, ان پہ بھی تنقید کرتا ہے, استاذ تو دور کی بات. کوئی قرآن و سنت کا دشمن بنا ہوا ہے, کوئی علماء کا دشمن ہے, کسی کو ویسے ہی لوگ برے لگتے ہیں, کسی کو قادیانی کے کافر پہ مسئلہ ہے. یہ سب کون ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, اے پیغمبر آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ طریقے طریقے سے, بہانے بہانے سے مسلمانوں کو آپ کی طرف سے روکیں گے. جرم کوئی کرے قصور مدرسوں کا ہے, شرارت کوئی کرے قصور مولویوں کا ہے. ارے بھائی منچ میں گوئی ہو تمبور منچ میں گوئی, تم کیا بولتے ہو اور تمہارا جو تمبور ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. پچھلے 15 سال سے مدرسوں کی رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور اب کہتے ہیں رجسٹرڈ ہے ہی نہیں. بھائی تو کھولو تو صحیح نا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ تو جاہل بڑے ہو گئے, تعلیم نہیں کی, اور شروع سے میں نے آپ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ نہ یہ اسکول جائیں گے, نہ کالج جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اے پیغمبر یہ آپ دیکھیے گا یہ آپ کو طریقے طریقے سے روکیں گے اور غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ آسمان سے ہم پہ من و سلوا نازل کر دیں گے. دیکھ لیا انجام. مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطانوں کے باپ کو کانگریس میں بلایا اور اس کو تالیاں بجا کے شاباشی دی, 40,000 مسلمانوں کے قاتل کو. خدا کی قسم کسی کے خاندان میں دو انسان قتل ہو جائے نا تو زندگی بھر اس کی یہ غم دھلتا نہیں ہے, صاف نہیں ہوتا. تو آپ ذرا سوچئے 42,000 انسان قتل ہو چکے ہیں اور اس شیطان درندے کو بلا کے چوتھی مرتبہ ورلڈ ریکارڈ بنا دیا کہ جی آؤ اور ہمیں تقریر کرو. بے حیا و بے شرم, تم لوگ اس کے ایجنٹ بنتے ہو اور تمہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. اور دوسری طرف مسلمانوں کا جو اس مدعے میں سب سے بڑے لیڈر تھے, ایک ملک کے اندر سرکاری حکومت کے اندر مہمانی میں ان کو میزائل مارا, شہید کر دیا. اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ جی ہم ان کو راضی کریں گے. کان کھول کے سن لو, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ان کے پیچھے چلنا ہے اسلام, چھوڑ دو جاؤ ادھر. ولذلك خلقهم, اللہ نے کہا ہے یہ جہنم یہ خالی نہیں پڑے رہے گی, یہ بھرے گی اور یہ ایسی بھرے گی کہ جنت سے زیادہ آبادی جہنم کی. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ آدھے تیتر ہیں آدھے بٹیر ہیں, کبھی آپ نصرانیوں کے نیچے لگتے ہیں, کبھی آپ یہودیوں کے نیچے لگتے ہیں, کبھی آپ مسلمانوں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ منافقت نہیں تو کیا چیز ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ کب تک منافقت چلتی نہیں ہے؟ جتنی بھی ہو جائے ایک دن آ جاتا ہے کہ بات سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ طاغوت کے ساتھ ہیں یا آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں. اور وہ دن قریب ہے انشاءاللہ تعالی, وہ دن بہت قریب ہے, اللہ تعالی فیصلے کریں گے. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ, بس پیغمبر کیسا ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت آ کے چھو لے, بما قدمت ایدیہم, اپنی حرکتوں کی وجہ سے. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیتیں آج کے حالات پہ 100% متفق. وہ جو بشر مارا گیا کیوں مارا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوا, مانا نہیں, تو بتائیے کیا عمر نے زیادتی کی یا اس نے اپنے حرکتوں کی وجہ سے سزا کا مستحق بنا ہو؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم خود اپنے معاملات کو سیدھا تو کرو, اپنے اعمال کی اصلاح تو کرو, گناہوں سے دور تو ہٹو, توحید کو اپناؤ تو صحیح, پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ اور رسول کی مدد, اللہ اور رسول کی دعائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات, وہ سب آپ کو ملیں گے. لیکن نہیں جی, مصیبت خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنی ہے. بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوکا, پھر ڈرامہ بازی الگ کرتے, آپ کے پاس آئیں گے بیٹھیں گے, یحلفون باللہ, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہمارا تو مقصد ہے مصالحت, ہمارا تو مقصد ہے حالات کو اچھا کرنا, ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں اور ہم سب اچھے اچھے چلیں. ارے بھائی, احسان و توفیقا, احسان کہتے ہیں بھلائی کو اور توفیق کہتے ہیں سمجھنے کو. تو یہ بھی آج بھی یہ میرا دعویٰ ہے, آپ جہاں ان کو جا کے پکڑیں گے وہاں جب کوئی جواب نہیں رہے گا تو آخر میں کہیں گے کہ الا احسان و توفیقا, نہیں جی ہم تو بھلائی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں. لیکن قرآن کہتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں موجود ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, پس اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے, دفع کریں ان کو, جانے دیں. وَعِظْهُمْ, اور ان کو نصیحت بھی کیجئے, وعظ کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور آپ ان کو خاص طور پہ ایسی بات کیجئے جو بات یہ سمجھ سکیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ, اے پیغمبر آپ ضرور ان سے بات کیجئے, آپ ضرور ان کو بٹھائیے اور ان کو سمجھائیے کہ جس راستے پہ تم لوگ چل رہے ہو یہ راستہ غلط ہے, یہی کام آج بھی ہو رہا ہے, اللہ کے فضل سے اہل دین، اولیاء اللہ، علماء، مجاہدین وہ مسلمان امت کو وقتاً وقتاً گاہے بگاہے بتاتے رہتے کہ بھائیوں یہ جس راستہ ہے، جس راستے پہ چل پڑے ہو، یہ راستہ رحمانی راستہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. سوال ذہن میں کہ جی کیا رسول کی اطاعت ضروری ہے؟ جواب، بالکل ضروری. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت ہو. اگر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، رسول کی بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر رسول کی بعثت کا فائدہ نہیں ہے. رسول کی بعثت کا وہ تمام جو مقاصد ہیں انسان کی زندگی کی، اصلاح، معاشرت، اخلاق، معاملات، امانت داری، عہد و پیمان کی وفاداری اور گناہوں سے بچنا، لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات، یہ سب کے سب نبوی تعلیمات ہیں. اور ان تعلیمات پہ تب آپ عمل پیرا ہوں گے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. جب یہ کہ اللہ کے حکم سے آپ رسول کی اتباع شروع کریں گے. ولو انهم ظلموا انفسهم. اور اگر یہ لوگ جب اپنے آپ پہ ظلم کر چکے ہوں، جاؤ کا پس اے پیغمبر آپ کی خدمت میں آئیں گے، فاستغفر اللہ، پس یہ کہیں گے ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، اور استغفار کریں ان کے لیے رسول. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً یہ پالیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے بھی، اور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے بھی. کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آئے، اور دیہاتی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کے بہت روئے، بہت روئے، اور یہ آیت پڑھتے تھے. اے اللہ، آپ نے فرمایا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم ثم جاؤوکا. اے اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ کریں اور پھر رسول کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگے، تو ہم ان کو معاف کریں گے. باقاعدہ روایات میں یہ بات موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، اس مسلمان مومن کو تسلی ہو گئی، قد غفر لکا، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے مصنف، علامہ آلوسی بغدادی، تفسیر روح المعانی کے مصنف، یہاں تک کہ قاضی شوکانی، تفسیر فتح القدیر کے مصنف جو غیر مقلد ہیں، یہ تمام کے تمام جمہور مفسرین، علماء، محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب چلا جائے اور وہاں جا کے اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعائیں قبول کریں گے. یہ ہے وسیلہ. ہم نے گزشتہ اتوار کو اس پہ کلام کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. انشاءاللہ سورہ مائدہ میں یہ چیزیں آ جائیں گی، اس وقت تفصیل سے دیکھ لیں گے. ابھی 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے وسیلہ شرعیہ، ایک ہوتا ہے وسیلہ شرکیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف پہ چلے گئے، کسی نیک انسان کی قبر پہ چلے گئے، کسی صحابی کے قبر پہ چلے گئے، کسی اولیاء اللہ کی قبر پہ چلے گئے، اور وہاں جا کے استغفار کیا. یہ نہیں کیا کہ پھول چڑھا دیے، اگربتیاں اور 500 واٹ کے بلب، اس کو چلانا وہ بھی چوری سے، یہ فضولیات ہیں. استغفار ضروری ہے. کیا استغفار ہے؟ 3 چیزیں ہیں. یا اللہ، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس پہ میں شرمندہ ہوں، اور یا اللہ میں اس کی معافی مانگتا ہوں، آپ معاف کرنے والے ہیں، میں گناہگار ہوں، اور یا اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. بس تین چیزیں, گزشتہ پہ شرمندگی, موجودہ حال میں اللہ سے معافی, اور آئندہ حالات میں نہ کرنے کا عزم. بس کسی قبر کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں, کسی بابے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا, حاجت روا, عالم الغیب سمجھنا کفر ہے, گناہ کبیرہ ہے. استغفار کی ضرورت ہے. اور ہاں, جو صاحب قبر ہے, قبر کے اندر جو نیک انسان موجود ہے, ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. ہم اماتی نہیں ہیں. ہاں, مماتیوں سے اللہ بچائے. ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم وسطانی ہیں. اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں, دنیا کی زندگی ختم ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اگر دنیا میں زندہ ہے تو پھر تو موت ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایسے مر گئے الیاذ باللہ, جیسے مماتیوں کا عقیدہ ہے کہ ہڈیاں بھی بچو کھا گئے اور اب کچھ بھی نہیں ہے اور بس ختم, نیست و نابود ہو گئے. نہیں جی, ایسا نہیں. ایسی ان کی قبروں میں ہوتا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم قبر کے قریب جا کے بات کرتے ہیں تو قبر کے اندر موجود میت وہ سنتی. جب سنتی ہے تو پھر ان سے بات کرو, ان سے کہو اللہ کے رسول آپ کا ایک گناہگار امتی آ کے سامنے آیا ہے حاضر. اور علماء کرام ایسے کرتے تھے, اللہ کے رسول ایک آپ کا ایک خاکروب آ چکا ہے آپ کی خدمت میں, لوگوں نے کیسی کیسی نعتیں لکھی ہیں, آپ نے پڑھی ہوں گی, اور قصیدے لکھے ہیں, ایسے ایسے کلام کیا ہے کہ وہ کلام آج دنیا میں اس کے مقابلے کا کلام نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, امام سعدی کا کلام ہے. تو بہرحال جب قبر کے قریب چلے جائیں تو وسیلہ اس کے ذریعے سے کہ اے قبر صاحب قبر, اللہ سے فرما دیجئے کہ ہماری شفاعت کر دیجئے. شفاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, کسی اور سے کہنا جائز نہیں ہے. کسی اور سے کہیں گے سفارش, کسی اور سے کہیں گے یا اللہ اس بزرگ کی وسیلے سے, ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے, انہوں نے جو ساری زندگی آپ کی تابعداری کی ہے, ہم ان کی برکت کے ذریعے سے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں, وہ دعا قبول کر لیجئے. یہ ہے وہ طریق. اور زیادہ زور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, اور میں الحمدللہ آزما چکا ہوں. یہ محراب اور ممبر جس شخصیت کی امانت ہے, اور اس محراب اور ممبر کے چمن کے اصل جو پھول آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود نہیں ہے, خدا کی قسم ایسے مسائل میں میں پھنسا کہ سامنے نظر ہی نہیں آتا تھا یا اللہ راستہ کدھر ہے. اور وہاں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے سورۃ یاسین کی تلاوت, مسجد میں جا کے دو رکعت پڑھی, اور پھر آ کے آرام تسلی سے بیٹھ کر قبلے کے رخ کی طرف دعا کری. یا اللہ میرے فلاں مسئلے کو حل کر دیجئے, یا اللہ میرے فلاں دعا قبول کر لیجئے, یا اللہ اتنے بڑے بزرگ شخصیت کے قریب میں آ کے آپ سے مانگ رہا ہوں, یا اللہ دے دیجئے. اور پھر آپ دیکھیے حاشا وکلا کیسے دعا قبول ہوتی ہے. یہ باتیں یہ وہ لوگ نہیں سمجھتے جن کے دماغ اور دل میں بڑوں کا احترام نہیں ہے, وہ یہ باتیں ان کے سمجھ کے ہیں ہی نہیں. چھوڑ دیجئے ان کو, خشک مزاج کے لوگوں کی یہ باتیں نہیں. اس کے لیے روحانی کنیکشن, ایک روحانی تواصل پیدا کرنا ضروری ہے. جب وہ پیدا ہو جائے پھر آپ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھرپور اثر دیں گے. اس کو ابھی سے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے دماغ میں خشکی بھری ہوئی ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے جی, کسی کو نہیں مانتے, سب برے اور سب کی ایسی کی تیسی. ارے بھائی ایسا نہیں. ان لوگوں کے سامنے وہ روایت رکھی ہے, حضرت عمر حضرت عباس کو بلاتے تھے, آئیے بیٹھے ہمارے ساتھ دعا کیجئے. کیوں بلاتے تھے؟ اس لیے بلاتے تھے اور دعا میں کہتے تھے اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور اب یہ نیک انسان ہمارے درمیان میں موجود ہے, آپ کے محترم چچا, یا اللہ ان چچا کے آنے کی وجہ سے دعا قبول کر لیجئے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر, اولیاء اللہ, صحابہ کرام حین زندگی میں بھی برکت ہے, نور ہیں, اور میتن بھی برکت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں برکت ہے اور مرنے کے بعد ختم ہو گئی. ختم ہونے کے بعد تو بڑھتی ہے. اصل تو وہاں عالم وہ ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اور بہت عظیم مسئلہ ہے. میں نے الحمدللہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ توسل شرعی وسیلہ شرعیہ ہمارے ہاں جائز ہے بلکہ ضروری ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جب کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں نا کہ کہیں سے کوئی جان پہچان نکل جائے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جائیں گے تو آسانی سے ملے گا, وہ آپ کی بات سنے گا. تو یہ ادھر دو منٹ دو کے جو لبر چٹو افسران ہیں کہ آج وہ حکمران ہے کل وہ جیل میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا, اس کے سامنے آپ وسیلہ کے بغیر نہیں جا سکتے. تو پھر اتنے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کے قریب جانا وسیلے کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وسیلے کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں توسیلے میں کچھ واقعات کا انکار ضرور کیا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن علامہ ابن تیمیہ نے وسیلے کا انکار نہیں کیا ہے. یہ جو لوگ ابن تیمیہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, چیلنج ہے ان کو, آؤ میدان میں بیٹھتے ہیں, کتاب کھولتے ہیں. امام ابن تیمیہ نے واقعات کا انکار کیا ہے کہ فلاں جگہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس مسئلے کا مطلقاً انکار امام ابن تیمیہ نے نہیں کیا ہے. پتہ چلا کہ تقریباً تمام اہل سنت والجماعت کے فقہا, علماء, محدثین, مفسرین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ وسیلہ و شرعیہ جائز ہے. دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے, اگر وسیلہ نہیں مانتے تو بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا, جب وہ موقع آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے. اور وسیلہ نہیں مانتے تو قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا یا تاویل کرنی پڑے گی, کیا ضرورت ہے تاویلات کی. اور اگر وسیلہ نہیں مانتے تو بزرگان دین, اولیاء اللہ, علماء, ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اعمال کا انکار کرنا پڑے گا, اور ہمارا روش یہ نہیں ہے. ہم اپنے اسلاف پہ فخر کرتے ہیں, ہم اپنے اسلاف کو اون کرتے ہیں, ہم ان پہ پراؤڈ ہیں, اور ہم ان کے ہر ہر عمل کا دفاع بھی کریں گے اور ان کے اعمال کو 100% درست جانتے ہیں. کون سے اسلاف کو؟ وہ اسلاف جو اللہ اور رسول کے احکام ہم تک پہنچا کے گئے ہیں, تاکہ شیطان وہ شرارت نہ کرے کہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم اپنے اسلاف کے مذہب پر ہیں. وہ ان کے اسلاف شیطانی تھے, اور ہمارے اسلاف کون ہیں؟ ابو بکر, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, سعد ابن ابی وقاص ہیں, سعید ابن جبیر ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عباس. ان کے بارے میں ایسی بکواس جائز نہیں ہے, یہ سب ہمارے بڑے ہیں اور ان کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے یہ تو مقصد ہے. بہرحال قرآن شریف کہتا ہے, اور مسئلہ نوٹ فرما لیجئے, کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہو تو شفاعت کی درخواست ضرور کیجئے گا. اور میں نے آپ کے سامنے حضرت علی کی روایت رکھ دی کہ ایک عربی دیہاتی آئے تھے, اتنا روئے کہ قبر سے آواز نکلی, قد غفر لک, تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. فلا وربک, بس قسم ہے آپ کی, آپ کے رب کی. یہاں پہ جو لا ہے نا, لا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں لا زائدہ ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بیوقوف ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ برائے حسن ہے, زائدہ نہیں ہے. قرآن کی تاویل دیکھیے کہ فلا و ربکا, اس میں جو لا ہے, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, لیکن یہاں پہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہاں مطلب کیا ہے؟ تاکید, حسن, زینت. اور یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ کہیں کہیں کچھ کلمات کلام کے اندر تاکید اور حسن پیدا کرنے کے لیے آتے. فلا و ربکا, پس پیغمبر, ایک پیغمبر قسم ہے آپ کی رب کی, لا یؤمنون, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے, حتی یحکمو کا, جب تک کہ یہ آپ کو فصیل نہیں بناتے, جب تک کہ آپ کو حاکم نہیں بناتے, جب تک کہ آپ کو جج نہیں بناتے. یہ وہ آیت ہے. علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں فیصل بنانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی, آپ بائی ڈیفالٹ فیصل تھے, آپ پہلے سے پیغمبر تھے, اور پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے فیصلے. آپ قاضی تھے, آپ حکمران تھے, آپ بڑے تھے, آپ لیڈر تھے, اور آپ جج بھی تھے. فلا وربکا, بس اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کے رب کی قسم ہے, لا یؤمنون, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ ہر ہر معاملے میں آپ کے حکم پر عمل نہ کر لیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جب آپس میں لڑائی ہو گئی تو پھر پیغمبر کے مذہب پہ عمل کرنا ہے, یا کسی خاص مسئلے میں مسئلہ بن گیا نکاح اور طلاق کا اور شادی کا تو پھر جا کے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا, اس کے علاوہ سارے مسئلے ہم خود حل کریں گے. نہیں جی, فیما شجر بینہم, ہر وہ چیز جو ان کے درمیان میں ہو رہی ہے, وہ گھریلو معاملات ہوں, وہ بزنس کا کاروبار کے معاملات ہوں, وہ کسی کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں, وہ نکاح ہو, وہ طلاق ہو, وہ اخلاقیات ہو, وہ معاشرت ہو, وہ اصلاح ہو, ہر چیز کے اندر, جب تک کہ ایک شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے گا نہیں, اس وقت تک وہ بندہ مکمل طور پہ مومن نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, پہلی بات, پہلی شرط. دوسری شرط, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر ان کے دلوں میں آپ کے فیصلوں کے خلاف کینہ بھی نہ ہو. بشر منافق نے فیصلہ تو کروا لیا تھا لیکن مانتا نہیں تھا, کبھی عمر کے پاس جاتا تھا, کبھی کعب بن اشرف کے پاس جانے کی باتیں کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ دل میں کوٹ تھا, دل میں کینہ تھا. اب اگر میں جان کی امان پاؤں تو وہ لوگ جنہوں نے قادیانیت کے خلاف فیصلہ لکھا ہے, اس فیصلے کو آپ جا کے ذرا پڑھیے. یہ سمجھتے ہیں مولویوں کو انگریزی نہیں آتی, الحمدللہ ہمیں تم سے زیادہ انگریزی آتی ہے. اور اس فیصلے میں ہر لائن سے کینہ ٹپک رہا ہے. جب اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے اوپر جو عقیدہ نہیں رکھے وہ کافر ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں رحم کرنے والے؟ پتہ چلتا ہے کہ دل میں کوئی بات موجود ہے نا, تبھی تو وہ نظر آ رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کی بات آخری بات ہوگی, جو آپ نے کہہ دیا بس ختم, اب اس کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں سننی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کے اندر کوٹ نہ ہو, کینہ نہ ہو. اب یہاں پہ ڈرامہ بازیاں کہ کبھی باتوں میں تاویلات کریں گے اور اگر بات مان بھی جائیں تو دل سے نہیں مانتے, یہاں تک کہ وہ اپنے لوگ ان کے بھٹو صاحب کے وہ آج تک کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھٹو صاحب نے یہ کیسے کر دیا. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے, بھٹو بھٹو کیا چیز. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں نا تو ان اللہ تعالی یعین ھذا الدین برجل فاجر, طلباء اور علماء حدیث کا ترجمہ جانتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور اسلامی فیصلے کو پھر دل میں جگہ بھی دینی ہے. ثم لا یجدو, پھر نہیں مانیں گے, فی انفسہم, اپنے دلوں میں, حرجا مما قضیت, تکلیف ان چیزوں سے جن پہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں. ویسلموا تسلیما, اور تیسری شرط یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کی باتیں ان کو تسلیم کرنی پڑے. تسلیم کہتے ہیں کس کو؟ ماننے کو. اسلام, السلام علیکم, سلامتی. تسلیم کہتے ہیں خوشی کو, عافیت کو. ویسلم و تسلیما, اے پیغمبر یہ آپ کی باتیں خوشی خوشی جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے. ولو انا کتبنا علیہم, جب یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور مسلمان جو بشر تھا منافق تھا اس سے غلطی ہو گئی, تو کہنے لگے او ہو تم لوگ تو بہت ہی کمزور لوگ ہو, بیکار لوگ ہو, ہم سے جب غلطی ہوتی تھی ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. یہ دیکھیے یہ شیطانت آج بھی موجود ہے, آج بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے؟ یہود سے. اس زمانے میں یہ, جب سے سورہ نساء چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری شرارت یہود کی. تو کیا کہنے لگے کہ مارو ایک دوسرے کو. اب دیکھیں دوسرے طریقے سے شرارت, کہ ذرا فساد ہو جائے, قتل ہو جائے, یہ ایک دوسرے کو مارتے کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم ان کے اوپر حکم نازل کر دیں اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ مارو اپنے آپ کو, جیسے بنی اسرائیل ایک دوسرے کو جب غلطی ہو جاتی تھی تو مارتے تھے, ایک غلطی پہ اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شروع ہو جاؤ, باپ نے تلوار اٹھائی بیٹے کو مارو, بیٹے کو کہا باپ کو مارو, چاچا کو کہا بھتیجے کو مارو, جو جس کے سامنے آیا اور جس طریقے سے آیا, جس کے اوپر جس کی حکم چلا مار دیا. 70,000 لوگ قتل ہو چکے ایک کفارے کے اندر, کتنے 70,000 لوگ ایک گناہ کے کفارے میں قتل بنی اسرائیل میں ہوئے. اب ان کو یہ تکلیف کہ یار یہ مسلمان غلطیاں کرتے ہیں ان پہ تو وہ سزا نہیں آتی, تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے نا. تو قرآن نے جواب دے دیا, قرآن نے جواب دے دیا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اگر ہم ان کو حکم دے دیں کہ مارو اپنے آپ کو, وَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ اور نکلو گھروں سے. ایک سزا یہ بھی ہوتی تھی کہ آج کے بعد شہر میں نہیں رہنا, جاؤں یہاں سے. وہ وادی تی میں جو بھیج دیا تھا اور گھوم پھر رہے تھے, تو انہوں نے کہا یہ سزا آپ مسلمانوں کو بھی ملنی چاہیے جو ہمیں ملی تھی. اللہ نے فرمایا یہ سزا ہم دیں گے, یہ سزا تم نہیں دیو گے. ما فعلوه الا قلیل منهم, نہیں کریں گے لوگوں میں سے مگر بہت تھوڑے. کیا مطلب ہے بہت تھوڑے؟ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کر لیں گے اور کر گزریں گے, سوچیں گے بھی نہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے آیت نازل کر دی کہ کفارے کے طور پہ مارو, تو خدا کی قسم میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہودیوں کا جواب مل گیا کہ تم لوگ اس خوش فہمیوں میں نہ رہو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر اپنے تمام خاندان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا اور اپنے تمام مال کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم آ گیا, تو میرے صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود اس پہ عمل ضرور کریں گے. حدیث میں باقاعدہ ابن ام عبد موجود ہے, ابن ام عبد کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے. پتہ چلا کہ یہودیوں کا یہ شرارت بھی ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تھوڑے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ وہ آج بھی وہ جذبہ رکھتے ہیں جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیا تھا. اکثریت وہ جذبہ نہیں رکھتے, وہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اگر واقعتاً اس کی جگہ پہ اپنے سب سے پسندیدہ بیٹے کی قربانی کا حکم ہوتا, لوگ نہیں کرتے, چھوڑ دیتے. اپنی بیگم کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا, اپنے باپ کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو لوگ چھوڑ دیتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت حکم ہم تم پہ نہیں بھیج رہے کہ تم نہ کر سکو, ایسا حکم دے رہے ہیں جو کر سکیں گے. اور اگر وقت آیا آزمائش کا تو الحمدللہ دین اسلام پہ شہادت کا نذرانہ پیش کرنے والے تاریخ رقم کر چکے. ابھی کل گزشتہ حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے. اور یہ خون رائے گاہ نہیں ہے, اسماعیل ہانیہ تو ایک شخص تھا نا. اگر آپ حضرات شیخ احمد یاسین کو جانتے ہو جو ان کے شیخ تھے, بہت بڑے آدمی تھے. یہ فلسطین والے یہ تو ننگے ہو کے ناچتے تھے, ایک زمانہ ایسا گزرا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ نائٹ کلب چلتے تھے. شیخ احمد یاسین وہ شخصیت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو بات سمجھائی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, تم کس طرف چل پڑے ہو, یہودی بن گئے ہو. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم جہاد کریں گے, آزادی لیں گے. اور وہ شیخ احمد یاسین میرے خیال میں 95 سال ان کی عمر تھی, اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہ اسرائیلی جیل سے چھوٹے تھے. اور لیکن اس بدبخت بھیڑیے کو وہ 95 سال کا بوڑھا بھی برداشت نہیں تھا, ڈرون حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. وہ شیخ احمد یاسین کے جب جیل گئے تھے تو وہ بات بھی ٹھیک سے کرتے تھے, چلتے بھی تھے, اور جب جیل سے باہر آئے تو وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, ان کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے, وہ بات بھی نہیں کرتے تھے. ایسے ظلم اور ستم کے باوجود ان کو زندہ نہیں چھوڑا. ڈرون حملہ کر کے رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد حضرت مسجد سے نکلے, گھر جا رہے تھے اور ان کو شہید کیا. یہ اسماعیل ہانیہ, خالد مشعل, یحییٰ سنوار, یہ سب ان کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے, مسجد کے امام تھے, اور ان کے بنائے ہوئے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جذبہ پیدا کیا ہے. یہ ایک الگ سوال ہے کہ ہمیشہ گڑبڑ وہیں پہ کیوں ہوتی ہے جہاں پہ ہو رہی ہے. ہاں یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے, اور یہ بنتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین کو بھی ایک خاص طبقے نے دعوت دی اور دعوت دے کے پھر سنبھال نہیں سکے, بھاگ گئے. اور آج بھی وہ نقل و حرکت موجود ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, حقیقت موجود. وہ شخص تمام اہل سنت کے ممالک میں گھومتا تھا, مصر بھی جاتے تھے, قطر میں رہتے تھے, سعودیہ میں عمرہ حج کرنے جاتے تھے, وہاں کسی کو اس جسارت کی ہمت نہیں ہوئی, یہاں پہ ہو گئی. معلوم شد کہ حاجی نے پتہ چلا کہ جو یہ حاجی بندے ہیں ان کے حج میں کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے. بات یہ ہے. بہرحال بات طویل ہو گئی, اب بات کو سمیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یعظون به, اور اگر یہ وہ کر گزرے جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے, لکان خیر اللہم واشد تثبیتا, تو ان کے لیے یہ بہت بہترین ہے اور ان کے لیے یہ بات سمجھانے میں زیادہ فائدہ مند ہے, یا دین میں استقامت میں زیادہ فائدہ مند ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اگر اللہ رسول کی بات کوئی سنے تو ہم اس کو اجر عظیم بھی دیتے ہیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دیتے ہیں. اب یہاں سے آگے تفصیل آ رہی ہے, چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا تو یہیں تک کافی. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ غزہ کی مسلمانوں کی قربانیاں قبول کرے. اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک قدیم انقلابی لیڈر تھے اور مسلمانوں کو جہاد کے اندر پیش پیش تھے, اور کفار اور مشرکین نے آپ کو قتل کر دیا. فمنہم من قضا رحمہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا, اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کو شہادت مل گئی اور کوئی انتظار کر رہا ہے لیکن سمجھوتا نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ اسماعیل ہانیہ کی بہو جو پورے عالم کو اپنا پیغام دیا ہے, خدا کی قسم یا اللہ اس خاتون کی مدد کیجئے. یا اللہ وہ خاتون جس کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے, دونوں معصوم بیٹیاں بھی شہید ہو چکی ہیں, اس کے سسر بھی شہید ہو گئے, اور یا اللہ وہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے بچوں دادا جان جنت میں آ رہے ہیں, ان کو صحیح سے ویلکم کرو, صحیح سے استقبال کرو ان کو. یا اللہ ان بچیوں کی شہادتیں, ان کے دادا جان کی شہادت, ان کے 60 افراد کی شہادت یا اللہ قبول کر لیجئے. یا اللہ مزید مشکلات پیدا نہ فرمائیے, یا اللہ ان کے خاص فضل و احسان سے مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ نتن یاہو اور اس کے آل اور اولاد, یا اللہ یتن یاہو اور اس کے ساتھیوں کو یا اللہ آنے والی 7 نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیجئے. اور یا اللہ نسن یاہو اور اس کی تباہی سے مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کر دیجئے. اور یا اللہ نتن یاہو اور اس کی سازشوں کو نیست و نابود کر دیجئے. یا اللہ اس کے تکبر کو ذلت میں بدل دیجئے. یا اللہ اس کی اکڑ کو رسوائی میں بدل دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی یہ شہادتیں, یا اللہ یہ معصوم خون جو زمینوں پہ بہہ رہا ہے, یا اللہ اس خون کے بدلے مسلمانوں کو عظیم درجات نصیب کر دیجئے. یا اللہ وہ مسلمان طاقتور حکمران جو طاقت کے نشے میں ہیں یا پھر یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں, یا اللہ ان کو ہمت دے دیجئے, یا اللہ نصرت دے دیجئے. اور اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو یا اللہ ایسے لوگ ہمیں نصیب کر دیجئے. یا اللہ ہماری مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ یہاں پہ ہر نفس و شیطان کا فتنہ, جادو, اثر, شیاطین, جنات, دشمن, کفار, مشرکین, مبتدعین, اللہ اور رسول کے احکام سے، بیزاروں کے شر فساد سے، یا اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھ دیجئے۔ یا اللہ یہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، کراچی والوں کا پانی بند کیا ہے، اور یا اللہ کراچی میں مسلمان پریشان ہے، کہیں وضو کا پانی نہیں ہے، کہیں غسل کا پانی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کافروں کی طرف سے ایک نئی سازش معلوم ہوتی ہے کہ طہارت نہ کر سکیں، عبادت نہ کر سکیں۔ یا اللہ ان کافروں کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، اور یا اللہ مسلمانوں کو اتنی غیرت نصیب کر دیجئے کہ وہ اپنے حقوق اپنے ہاتھوں سے لے سکیں، اور یا اللہ مسلمانوں کو ہمت اور احساس نصیب کر دیجئے، اور یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں میں، مشکلات میں، آفات میں، امتحانات میں یا اللہ اپنا فضل و احسان شامل حال کر دیجئے۔ یا اللہ برکتیں نصیب فرمائیے، اور یا اللہ یہ رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، یا اللہ صحت میں عافیت عطا فرما دیجئے، لا علاج بیماریوں سے، معذوریوں سے، آفتوں سے۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھیے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور شفا نصیب کر دیں، جو مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو کسی بھی مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل احسان سے ان کی مدد کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔